السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ احزاب آیت نمبر 34. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آیت نمبر 33 پر ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا تھا، جس میں اہل بیت کے بارے میں بتایا گیا تھا اور اہل بیت کون ہوتے ہیں تھوڑا سا اس کو جاننا بھی ضروری ہے، تو تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی آیات کی طرف. اسی کے پیچھے کی آیت میں تھا، ترجمہ دیکھ لیجئے، نماز قائم کرو، زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. اب یہاں پر اس کا جو آپ بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں آیت کا، کیونکہ پیچھے سے کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ازواج مطہرات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جو امہات المومنین تھیں. اہل بیت سے مراد دراصل یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، کیونکہ خطاب ہی دراصل یہ ہے، یا نساء النبی. اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت سے مراد گھر کے وہ تمام افراد آتے ہیں جس میں بیوی، بچے، خاندان والے لوگ. کیونکہ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آپ کے اہل بیت قرار نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت صرف اور صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور اہل بیت نہیں ہو سکتے. تو یہ چیز غلط ہے، کیونکہ قرآن کے ہی دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہی کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں، بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، تو ان کی جو بیوی ہوتی ہے حضرت سارا، یہ بات سن کر تعجب کا اظہار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھلا اس بڑھاپے میں ہمارے یہاں پر بچہ کیسے ہوگا. اس پر فرشتے جو بات کہتے ہیں، اتعجبین من امر اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تم اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہو؟ اس گھر کے لوگوں، تم پر تو اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں. سبحان اللہ. اب آپ سوچیں کہ وہاں پر بھی فرشتوں نے بیوی کو مخاطب کر کے کیا کہا کہ اے اہل بیت، تم پر تو خاص اللہ تعالی کی رحمتیں ہیں، تم کیوں تعجب کرتی ہو؟ تو پھر اہل بیت سے مراد کون ہوئے یہاں پر؟ بیوی بھی آئی نا اس میں. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے گھر پہنچتے ہیں اور فرعون کی بیوی کسی انا کی تلاش کرتی ہے جو دودھ پلا دے بچے کو یا اس کا خیال رکھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جا کر کہتی ہیں کہ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ دوں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کا ذمہ لیں؟ تو لہٰذا ان تمام آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت سے مراد آپ کی بیویاں بھی اس میں شامل ہیں اور دوسرے آپ کے گھر والے بھی، یعنی آپ کی اولاد، آپ کے خاندان کے لوگ، وہ سب اہل بیت میں شامل ہوں گے. تو گھر والوں سے مراد دراصل اہل و عیال اس میں شامل ہوتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں اس کی تصریح بیان فرمائی ہے. ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم اس شخص کے متعلق پوچھتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا اور جس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی تھی جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب تھی؟ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا، ان پر ایک کپڑا ڈال دیا اور دعا فرمائی، اللہم هؤلاء اہل بیتی فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں بھی تو آپ کے اہل بیت میں سے ہوں، یعنی مجھے بھی کپڑے میں داخل کر کے دعا فرمائیے. آپ نے فرمایا تم الگ رہو، تم تو خیر ہی ہو. اور اسی سے ملتی جلتی جو احادیث ہم کو مسلم اور ترمذی اور دوسری احادیث کی کتابوں میں بھی مل جائیں گی. تو اس بنا پر کچھ لوگوں کو یہ غلط خیال پیدا ہوتا ہے کہ صرف فاطمہ، حسن، حسین، علی رضی اللہ تعالی عنہم بس یہی اہل بیت میں سے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، لیکن بیوی آلریڈی اہل بیت ہی میں شمار ہوتی ہے، سب یعنی بیوی ہی شمار ہوتی ہے، بیوی بچے سارے گھر کے لوگ اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا اس کا کلیئر کرنا تھا، الحمدللہ۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 34، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی لطیف اور باخبر ہے۔ یعنی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ وذکرنا، اے ازواج مطہرات تم ذکر کرو، یاد رکھو یا یاد کرواؤ جو آیات اور حکمت تمہارے گھروں میں بیان کی جاتی ہیں۔ یہاں پر آیات کا لفظ بھی آیا ہے اور حکمت کا لفظ بھی آیا ہے، دو الگ الگ الفاظ آئے ہیں، اور اس سے اکثر مفسرین کا یہی خیال ہے، اور امام شافعی نے تو کافی دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ حکمت سے مراد دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی احادیث ہیں۔ اور پھر یہی بات نہیں کہ حکمت صرف احادیث ہی میں ہے، بلکہ حکمت قرآن میں بھی ہے، جیسے کہ اکثر اسکالرس یہ بات کہتے ہیں کہ حکمت، اس کا تو معنی ہوتا ہی ہے دانائی۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حکمت علمی اور ایک ہوتا ہے حکمت عملی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے سمجھ کر جو باتیں زبانی ارشاد فرمائی ہوں، یا پھر آپ نے بذات خود اس پر عمل کر کے دکھا دیا ہو، وہ سب دراصل حکمت ہی ہوگی۔ اسی طرح سے یہ نہیں کہ صرف احادیث ہی میں حکمت موجود ہے، قرآن میں بھی حکمت موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم نے سورہ لقمان میں حکمت کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس کو آپ کے تین اس کے معنی بتائے گئے تھے کہ کس طرح سے قرآن حاکم ہے، محکم ہے یا حکیم ہے۔ تو قرآن میں تو حکمت بھری ہوئی ہے ہی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کا عمل کر کے دکھانا، وہ بھی حکمت سے پر ہے۔ تو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مقامات پر یہ لفظ ایک ساتھ آیا ہے، حکمت کا اور آیت کا۔ تو اب یہاں پر بات کہی جا رہی ہے کہ وذکرنا، تم ذکر کرو۔ ذکر کرو بھی ہو سکتا ہے تم یاد دہانی کراؤ، کیونکہ ذکر کا مطلب ہم سب جانتے ہیں، نصیحت، یاد دہانی، ذکر کرنا یا یاد رکھنا، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو یاد رکھو، کیونکہ اگر جتنا زیادہ بہتر طریقے سے ازواج مطہرات یاد رکھیں گی، اتنا کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک دوست جتنا قریب ہو سکتا ہے، جس کو ہم محرم اسرار کہہ سکتے ہیں، کہ جو قریبی دوست ہے، جو آپ کے سارے اسرار جانتا ہو، سارے راز جانتا ہو، لیکن آپ کو شوہر اور بیوی جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اس سے زیادہ کسی اور کو جانتا ہوگا۔ شوہر اور بیوی سے بڑھ کر کوئی ایک دوسرے کا محرم اسرار نہیں ہو سکتا۔ تو ازواج مطہرات کی حکمت یہی نظر آتی ہے کہ سبحان اللہ، ہر ام المومنین کی خصوصیت الگ تھی۔ آپ دیکھ لیں تمام ازواج مطہرات کو، ہر ایک نے اپنی جگہ ایک بہترین نمونہ پیش کیا۔ کوئی انتہا سے زیادہ فرما بردار تھی، کسی نے اپنا مال لگایا، کسی نے اپنا آپ سب کچھ لگا دیا، کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی فرما برداری کی، کسی نے احادیث کو یاد رکھا، کسی نے احادیث کو یاد رکھ کر اس سے مسئلوں کا اور نئے مسئلوں کا حل پیش کیا۔ کوئی بہترین مشورہ دینے والی تھی، ذہین تھی، الحمدللہ۔ الگ الگ آپ دیکھیں کہ ان سب کی ہم کو کوالٹیز نظر آتی ہیں ازواج مطہرات کی، اور یہی حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی آپ کے بارے میں مختلف طرح سے کچھ جاننے والی تھی، جس کو انہوں نے بعد میں تمام لوگوں کو ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو جو کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ آپ کے کتنے بھی قریبی دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیوں نہیں تھے، لیکن کیا وہ جان سکتے تھے کہ اچھا گھر کے اندر اللہ کے رسول کیسے ہوتے ہیں؟ ایک بیوی جس طرح سے جان سکتی ہے، اس طرح سے کوئی اور نہیں جان سکتا۔ تو اسی لیے دیکھیں کہ یہاں پر اصل میں ازواج مطہرات کو ٹرن کیا گیا۔ اگر ان کے دل میں تھوڑا بہت خیال آیا بھی تھا کہ ان کو تھوڑی سی زندگی کی سہولیات مہیا کی جائیں، تھوڑی سی ان کو زندگی کی سہولیات میسر آئیں، لیکن ان کو کہہ دیا گیا کہ نہیں، تم جس مقام پر فائز ہو اس میں تمہارے لیے وہ بات مناسب نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے کیا چیز درست ہے اور صحیح ہو سکتی ہے کہ تم یہ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں، یعنی قرآن جو نازل ہو رہا ہے، تم اس کو یاد رکھو۔ قرآن میں جو حکمت بیان کی گئی ہے، تم اس حکمت کی باتوں کو ذہن میں رکھو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کس طرح سے عمل کر کے دکھا رہے ہیں، یا آپ کے جو ارشادات ہیں ان سب کو ذہن میں رکھو. اور آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 50-60 سال تک ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن یہ دین کی تبلیغ کرتی رہیں, احادیث لوگوں کو بیان کرتی رہیں, اور ان احادیث سے لوگ مزید نئے مسائل ان کا حل نکالتے رہے. جو جو نئے نئے مسائل آتے تھے اس کا حل نکالتے چلے گئے, یعنی استنباط کرنا جس کو کہتے ہیں. یہ لفظ ہم نے قرآن میں سورہ نساء میں پڑھا تھا, استنبطونہ, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن یا حدیث میں ہی وہ حل موجود ہوتا ہے, لیکن ایک اجتہاد کرنے والا, ایک مجتہد, جو بڑے بڑے اسکالرز ہوتے ہیں جو اپنی پوری زندگی اس میں لگا دیتے ہیں, وہ غور و فکر کر کے اسی آیت سے یا اسی حدیث سے اس نئے مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں, اس کو استنباط کرنا کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی احادیث, کئی, اور امام ابن الحزم نے تو دلیلوں سے ایک پورا کا پورا انہوں نے رسالہ لکھا ہے, اور دلیل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ سب سے زیادہ حکمت اور سب سے زیادہ احادیث استنباط کرنا اور مسائل کا حل پیش کرنا, اس میں سب سے پہلے نمبر پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور اس بنا پر وہ امت کی سب سے پہلی نمبر خاتون جو جن کو قرار دیتے ہیں وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ اور بھی دوسری ہو سکتی ہیں, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ علمی لحاظ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کوئی نہیں پا سکتا. اور واقعی میں اگر آپ پڑھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری, سیرت عائشہ کے نام سے علامہ سید سلیمان ندوی کی بک ہے, بہت بہترین بک ہے, اس میں تمام ڈیٹیل آ گئی ہے. اس میں انہوں نے ان کی زندگی کے پہلو کو, کیونکہ جو عربی کے کچھ رسالے ہیں لکھے ہوئے اسکالرس کے, تو اس کو بھی انہوں نے اس میں جمع کر دیا ہے, یعنی وہ تمام رسالے جو عربی میں لکھے گئے اس کو انہوں نے اس میں پیش کر دیا ہے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے. تو اس میں تمام اسکالرس کی رائے آ گئی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. جو ازواج کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ورز کرنا, کہ تم ذکر کرو, تم نصیحت کرو اس کے ذریعے سے, یا تم یاد دہانی کرواؤ, یا تم خود یاد کرو, کیونکہ تم یاد رکھو گی تو تم دوسروں کو بتا سکو گی. فی بیوتی کنہ, جو تمہارے گھر میں نازل ہو رہی ہیں اللہ کی آیت, من آیت اللہ, اللہ کی آیت میں سے, والحکم, اور حکمت میں سے. تو اس سے مراد اللہ کی آیت اور حکمت مطلب سنت نبوی یا احادیث نبویہ ہیں. یہ بات ہم لوگ ہمیشہ ذہن میں رکھیں, اور اللہ تعالیٰ بے شک لطیف اور باخبر ہے. یہاں پر ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں, کبھی تم یہ بات بھول نہ جانا کہ تمہارا گھر وہ گھر ہے جہاں سے دنیا بھر کو اللہ کی آیات اور حکمت اور دانائی کی تعلیم دی جاتی ہے, اس لیے تمہاری ذمہ داری بڑی سخت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی گھر میں لوگ جاہلیت کے نمونے دیکھنے لگے. دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ نبی کی بیوی جو کچھ تم سنو اور دیکھو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتی رہو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت کی معاشرت, یعنی ہر وقت ساتھ رہنا, یہ صرف ازواج مطہرات ہی کی قسمت میں آیا ہے. تو بہت ساری ایسی ہدایات ہیں, ایسے علم و حکمت کی باتیں ہیں جو صرف تمہیں معلوم ہیں, کسی اور کو نہیں معلوم ہیں, اور وہ تمہارے ذریعے ہی سے دور سے تمام لوگوں کو معلوم ہو سکیں گی. تو اللہ کی آیات اور حکمت, اللہ کی آیات سے تو مراد واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی آیات ہی ہیں, لیکن حکمت کا لفظ بہت ہی وسیع ہے. اس میں تمام وہ دانائی کی باتیں آ جاتی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. اور جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ حکمت کا اطلاق خود قرآن کی آیات پر بھی ہوتا ہے, کیونکہ قرآن بھی حکمت سے پر ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ آیات اور حکمت غور سے سنو, یاد رکھو, تاکہ تم دوسرے لوگوں کو بتا سکو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی جو صفت بیان کی کہ لطیفاً خبیرہ, اللہ تعالیٰ باریک بھی ہیں, باخبر ہے, تو وہ ایسے پوشیدہ رازوں سے بھی واقف ہے, یا مخفی باتوں سے بھی واقف ہے, اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. تم جو بھی کچھ کرو گی اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات نے اس پر کس طرح سے عمل کیا. یہ جو وز کرنا ما یتلا فی بیوتی کرنا, اب دیکھیں خاندانوں کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم یوزولی نارملی آج کے دور میں بھی لوگ دیکھیں لوگوں کا حال, یا اگر ہم ان خواتین کا ذکر کریں جو درد رکھنے والی خواتین ہیں, جن کو امت کا احساس ہے کہ امت کو یا امت کے نوجوانوں کو یا جو آنے والی نسل ہے ان کو صحیح پروان چڑھایا جائے, تو وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو تیار رکھتی ہیں. کیونکہ مرد تو آفس چلے جاتے ہیں, ان کی ذمہ داری اصل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے معاش کی, لیکن عورت جو ہے کس طرح سے 24 گھنٹے اسے کام کرنا ہوتا ہے، اس کو فزیکل پریشر ہوتا ہے، مینٹل پریشر ہوتا ہے، کیونکہ سب گھر کے ماحول کو برابر رکھنا، ماحول کو خراب ہونے سے بچانا، سب کی پسند کا خیال رکھنا، ان کو ان کی پسند کی چیزیں بنا کر دینا، سب کی پسند کی چیزیں اپنی جگہ پر رکھنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زبردستی عورت کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا گیا اور عزت نفس پر حملہ کرتے ہیں عورت کی، ایک طرح سے اس کو انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ عورت کچھ کر نہیں سکتی، اور اسی بنا پر عورت عورت کی دشمن بن گئی ہے، یا پھر عورت کو اس قدر ایکسپلوئٹ کیا گیا کہ وہ مرد کے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی اور وہ کام کرنے لگی ہے جو مردوں کے کام ہیں۔ عورت مرد سے پیچھے نہیں ہے، آج عورتیں بھی جہاز چلا رہی ہیں، عورتیں بھی سارے وہ کام کر رہی ہیں جو مرد کرتے ہیں، تو عورت جو ہے کسی طرح بھی کمتر نہیں ہے، چاہے تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن اصل اللہ تعالیٰ نے جو اس کی تخلیق کی ہے، اس کی تخلیق کا مقصد کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو عورت سے یہی کام کروا لیتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو کسی اور مقصد کے تحت پیدا کیا، کیونکہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہر ایک کو ویسی صلاحیتیں دینا تو ضروری تھیں کہ مرد پر معاش کی ذمہ داری ڈالی گئی، عورت پر گھر کی ذمہ داری ڈالی گئی، اس کو تو ایک پورا معاشرہ وجود میں لانا ہے نا، اس کو ایک تربیت کرنی ہے ایک گھر کی، خاندان کی۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو ڈائیورٹ کر دیا گیا کہ اس کی اصل ذمہ داری سے، کہ اس کی اصل ذمہ داری تو کچھ اور تھی، لیکن اس کو لے آیا گیا انڈسٹریز میں، کیونکہ یہ اس وقت سے اس کا آغاز ہوا جب مغرب میں انڈسٹریلائزیشن شروع ہوا، ماس پروڈکشن کا دور شروع ہوا، ان کو ہزاروں کی تعداد میں مزدور چاہیے تھا اور کم مزدوری چاہیے تھا، کم اجرت۔ اور آپ ہر جگہ، یہ ورلڈ وائڈ ایک رپورٹ ہے اوتھینٹک، کہ کہیں پر بھی اگر آپ عورتوں کو رکھتے ہیں تو وہ کم تنخواہ پر راضی ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ کسی مرد کو رکھتے ہیں تو آپ کو اس کو ہر قسم کی فیسلٹیز دینی ہوگی۔ تو یہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اچھا، عورت سے اچھی مزدور کوئی نہیں مل سکتی، کام بھی اچھا کرتی ہے، اجرت بھی کم لیتی ہے، تو انہوں نے بڑے پیمانے پر اس طرح سے کام شروع کیا، اور یہ لوگوں کے اندر اس کا جو ہے شوق پیدا کیا کہ عورتیں بھی گھروں سے باہر نکلیں، کام کریں۔ اور پھر اس طرح سے ایڈورٹائزمنٹ کیا گیا کہ اچھا، اگر آدھی نصف آبادی گھروں میں بیٹھی رہے گی تو ملک تو ترقی نہیں کر سکے گا، اور اس طرح سے کہہ کر عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا۔ کمپین شروع کیا ان لوگوں نے سائیکولوجیکلی، انہوں نے کہا کہ عورتیں کیوں بیٹھی رہیں گھر میں، نکلیں گھر سے باہر۔ سلوگن ہی اتنا خوبصورت تھا کہ عورت کو مرد کے برابر درجہ دیا جا رہا ہے، عورت مرد کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کام کر سکتی ہے، عورت کو چار دیواری میں قید نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ انجوائے کریں باہر نکل کر، تم کیوں گھروں میں بیٹھی کھانا پکاتی ہو، تم بھی ہوٹلوں میں جاؤ، چائے پیو، کافی پیو، انجوائے کرو۔ اور ٹک ٹک کرتی ہوئی وہ عورت جو بیگ لٹکائے ہوئے اسٹائل سے چلتی ہے اور آفس جاتی ہے، تو اس کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا۔ اس کو کہا گیا کہ یہ برتن دھونا، بچوں کی تربیت کرنا، یہ سب گھٹیا کام ہے، کوئی پروفیشنل وقت تم نے کرنا چاہیے، تم گھر سے باہر نکلو اور دیکھو کہ باہر کیا مزہ ہے۔ پھر تم وہ ہر کام کرو، تم کو پیسہ مل رہا ہے، تو گھر سے نکل کر عورت نے ہر وہ کام کیا جس میں اس کو پیسہ ملتا تھا، اور اس کے لیے پھر اس نے اپنی عزت بھی گنوا دی۔ مردوں کو دیکھ کر مسکرانا، یہ کام عزت والے ہو گئے۔ ہر فیشن مرد کی خواہش کی بنا پر عورت کرنے لگی، اور مردوں کے لیے بن سنور کر نکلنا اس نے اپنے آپ پر فرض کر لیا۔ اگرچہ گھر میں رہتے ہوئے شوہر کی خواہش پوری کرے تو کہے، یعنی آج کل مغرب میں ہے ایک نام دیا گیا میریٹل ریپ کے نام سے، کہ شوہر اگر بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، شوہر ہی کر رہا ہے اور بیوی سے کر رہا ہے، تو اس کو جرم قرار دیا گیا کہ جب تک بیوی کی مرضی نہیں ہوگی شوہر بھی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا، اور باہر نکل کر وہی عورت دوسروں سے مسکرا کر ملے، خود اپنے آپ کو پیش کرے، اس پہ کوئی پابندی نہیں اور وہ کوئی جرم نہیں۔ سوچیں، اور یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ عزت گنوا کر اس کو پیسہ مل رہا تھا عورت کو، تو تصور دیا گیا کہ تمہاری ویلیو باہر ہے، گھر کے اندر نہیں ہے، تم باہر آ کر اپنی بے عزتی کرواؤ، بے غیرت بن کر، بے حیا بن کر، تو یہ تمہاری عزت قرار پائے گی۔ جہازوں میں، ٹرینوں میں کھانا مسکرا کر پیش کرنا، سرو کرنا عزت کا کام، اور گھر میں شوہر اور بچوں کے لیے کھانا سرو کرنا، کہتے ہیں بیچاری ہاؤس وائف، بے وقوف۔ آپ سوچیں ذرا کہ ایئر ہوسٹس بن کر جہاز میں اتنے عجیب عجیب قسم کے, کبھی آپ لوگوں نے جہاز میں سفر کیا تو آپ دیکھیں کہ لیبر طبقہ ہوتا ہے لیبر, انلٹریٹ, ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں, اور یہی لوگ, یہ جو لیبر طبقہ ہے, یہ ایئر ہوسٹس کو اس قدر بری طریقے سے بلاتے ہیں, کوئی کیا بیوی کو بھی کیسے بلاتا ہوگا. تو وہی اتنا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ کیا عورت کی عزت رہ گئی ہے, کیا عورت اس لیے تھی. اور یہی عورت کو اگر کہا جائے کہ گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے, تو یہ عورت کہتی کہ اچھا مجھے دوسرا درجہ دیا جا رہا ہے, مجھے دوسرا شہری قرار دیا جا رہا ہے, میری عزت کم کی جا رہی ہے. اور جہازوں اور ہوٹلوں میں کھانا سرو کرتے ہوئے یہ عزت ہے, تو آپ بتائیں یہ کوئی عزت ہوئی بھلا. اب یہ کیا تھا دراصل, باہر نکل کر اس طرح سے کام کرنا, یہ اس میں ایک تو چارم تھا, دوسروں کی تعریف مل رہی تھی جو عورت کے اندر رکھی گئی ہے, ایک فطرت میں عورت کی کہ کوئی اس کی تعریف کر دے, گھر والے کتنی بھی تعریف کریں گے اس سے اس کو خوشی نہیں ہوتی, لیکن باہر والے اگر تعریف کر دیں تو اس کو وہ بہت اچھا لگتا ہے. تو اس کو اب عورت کو لگا کہ ماں ہونا, بیوی ہونا, یہ کوئی گلیمرس کی بات نہیں ہے, کوئی قابل عزت نہیں رہا, شہرت نہیں ہے, کوئی تعریف کے ڈونگرے نہیں برسا رہا ہے. اور عورتیں تو ہوتی ہیں تعریف کی بھوکی, لہذا عورت نے خود ہی کہلوا دیا کہ ہماری شناخت ہونی چاہیے اور گھر سے باہر ہی ہے ہماری شناخت. اب گھر میں ماں کی حیثیت سے, بیوی کی حیثیت سے کون آتا ہے انٹرویوز لینے کے لیے, یا میگزین میں کون تصویریں چھاپتا ہے, لہذا گھر سے باہر نکلی. حقیقی کام پر تو کوئی تعریف نہیں کرتا, ہاں نقلی بننا یعنی اداکاری کرنا اور نقلی بیوی بن کر ایکٹنگ کرنا, اس پر تو بہت واہ واہ ہوتی ہے, لہذا شوبز کو بھی بہت زیادہ بڑھاوا ملا, عورتیں اس میں آئیں, اچھے اچھے گھروں کی خواتین شوبز میں آنے لگیں میڈیا کی وجہ سے. اسلام دراصل مسلمان عورت کو کیا تصور دیتا ہے کہ تمہاری لوگ پرواہ کریں نہ کریں, لوگ تمہاری تعریف کریں نہ کریں, اگر تم بہترین بیوی ہو, بچوں کی خدمت کرتی ہو, شوہر کا خیال رکھتی ہو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بیوی اپنے شوہر کا خیال رکھے, اس کی فرما برداری کرے, پانچ وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے, وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ, اتنا بڑا انعام ایک مسلمان عورت کے لیے, اتنا بڑا انعام. الحمدللہ کفا بھی نعمت ہی الاسلام, اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا, اور الحمدللہ گھر میں ہم کو ایک پروٹیکشن دیا. کتنا سکون ہوتا ہے آپ کو جب کوئی فکر نہیں ہوتی کہ آپ کو صبح سویرے اٹھ کر آفس جانا ہے. آپ کے گھر الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نعمت دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو خاندانی نظام بنایا ہے ہمارے لیے کہ اس میں مرد ذمہ دار ہے معاش کا, آپ کو کوئی قسم کی فکر نہیں, آپ بس صرف آرڈر کر دیں, آپ بس صرف صبح جاتے ہوئے نکلتے ہوئے کہہ دیں کہ یہ چیز چاہیے, شام میں آتے ہوئے الحمدللہ ہسبینڈ وہ چیزیں لے کر آتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے یہ. آپ مغرب کی اس عورت سے جا کر پوچھیں جو خود کما رہی ہے, جو خود اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے, جو پریشان ہے, عزت گنوا کر بھی اس کو کچھ بھی نہیں ملا, محنت اس کو اسی طرح سے کرنی پڑ رہی ہے. تو گھر کو, گھر کی حفاظت کو, نکاح کو, قید کو عورت نے ٹھکرا دیا. پھر ہم دیکھتے کہ ہر طرف تباہی بربادی. تو عورت تو ڈھانکے جانے کی چیز ہے, اللہ تعالی کی رحمت سے اس وقت قریب ہوتی ہے عورت جب وہ گھر میں ہوتی ہے, جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا جھانکتا ہے, شیطان تو کھینچ رہا ہے باہر, گھر سے باہر عورت کو. تو آپ دیکھیں کہ جو درخت ہوتا ہے, درخت کی ساری رونق, ساری شوخی, ساری فریشنس جو ہوتی ہے, تازگی اس کی, وہ جڑ کی وجہ سے ہوتی ہے نا. جڑ جتنی مضبوط ہوگی درخت اتنا پائیدار ہوگا, اس کی برانچز اتنی اچھی ہوں گی, اتنے ہی خوبصورت پھول یا پھل آتے رہیں گے پھلدار. لیکن اگر جڑ کمزور پڑ جائے تو کیا درخت قائم رہ سکتا ہے, پھل آ سکتے ہیں اس پر؟ تو عورت انہیں ساری رونقیں گھر کی تو عورت کے دم سے ہے, عورت تو دراصل جڑ ہے گھر کی. جب عورت ہی گھر سے باہر نکل جائے گی تو آپ بتائیے کہ کیا وہ گھر آباد رہ سکتا ہے؟ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب عورت کمانے لگی تو مردوں کے اندر بھی وہ مردانگی نہیں رہی, اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہو, عورتیں کمائیں, اور کہنے لگے کہ خود کماؤ اور خود اپنا خرچہ پورا کرو. اور یہ جو عورتیں باہر نکلتی ہیں تو آپ دیکھیں فائدہ کیا ہوتا ہے, فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے, بلکہ الٹا نقصان ہی اٹھاتی ہیں. اور آج کل آپ دیکھیں کہ کتنے کیس ایسے ہو رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ لڑکیوں کے لیے رشتہ مانگنے آتے ہیں تو لڑکی نہیں دیکھتے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا اس کی کوالیفیکیشن ہے, اگر وہ ڈی ایڈ اور بی ایڈ کری ہوئی ہے تو بہت ہی اچھا ہے, تو ان کو تو سونے کی مرغی ہاتھ آ رہی ہے. کئی لوگوں نے اس طرح سے خود نکاح کیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو جاب والی لڑکی چاہیے, دونوں کمائیں گے تو ہمارے بیٹے کو سپورٹ رہے گا. استغفر اللہ, پہلے سے اتنا لالچ. تو آپ دیکھیں کہ اسی لیے پہلے کے جو لوگ کہا کرتے تھے کہ عورت کو گھر سے باہر قدم نکالنے کو منع کیا جاتا تھا، اور یہ ایک مقولہ تھا بہت مشہور کہ عورت تو دو ہی دفعہ گھر سے نکلتی ہے، ایک ڈولی میں بیٹھ کر اور دوسرا جب اس کا جنازہ جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے یہ بھی نہ ہو، اسلام اجازت دیتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے خود پڑھا تھا سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول سے آ کر شکایت کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گھروں سے نکلنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن بلا وجہ گھر سے نکلنا، جاب کرنا یا اپنے لیے جاب کرنا فرض سمجھ لینا، یا گھر کی ذمہ داریوں کو فراموش کر کے باہر نکلنا، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ عورت جب گھر سے باہر نکلی تو پھر اب اس کو گھر میں واپس نہیں لایا جا سکا۔ اب ایک طرح سے اس قدر جو ہے یہ گھر کو، سب سے بڑھ کر گھر کو تباہ اور برباد کیا گیا کہ آج مغرب خود یہ نعرہ لگا رہا ہے بیک ٹو ہوم، کہ عورت کو کسی طرح باہر سے گھر کے اندر لایا جائے۔ لیکن اب ایک بار اس کو جو چسکا لگ گیا ہے، اور شیطان نے جو اس کو چسکا لگا دیا ہے کہ وہ اندر آ سکتی ہے، اب بھلا تو تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکل سکتی ہو۔ اب ضرورت کیا ہو سکتی ہے، ہم سب جانتے ہیں مدینہ میں خواتین کن کن مواقع پر ایک دوسرے سے ملنے جاتی تھیں، والدین سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، خوشی غمی کے موقع پر، حج اور عمرے کے لیے، جنگ میں، مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے، عیدین کی نماز میں تو خاص طور سے تاکید کی گئی، پھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو خواتین اپنی گھریلو ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے، یا جو بھی اگر اس میں صلاحیت ہے، جو بھی ایبلٹیز ہیں اس میں، وہ کر سکتی ہیں، اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین لیکچررز کی بہت کمی ہے، خواتین ڈاکٹرز کی بہت کمی ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خواتین جب خریدتی ہیں، تو اگر مرد حضرات دکاندار ہوں تو خواتین کو بہت شرم اور جھجک محسوس ہوتی ہے وہ چیزیں خریدنے کی وجہ سے۔ تو ایسے خواتین کے بازار ہوں، یا اس طرح سے بزنس ہو کہ جس میں خواتین خود جو ہے اس طرح کی گارمنٹس کی خود اپنی دکانیں لگائیں گھروں کے اندر ہی، تاکہ خواتین کو ان سے خریدنے میں کوئی جھجک اور شرم محسوس نہ ہو۔ تو سوشل ویلفیئر کے کام کر سکتی ہیں، فلاح اور بہبود کے کام، یتیموں بیواؤں کے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم کا شعبہ بہت اہم ہے، اس میں خواتین کام کر سکتی ہیں۔ تو اب یہ تو تھا سمجھے ہمارے عام معاشرے کا حال۔ اب یہاں جو تعلیم دی گئی خاص طور سے ازواج مطہرات کو یا امہات المومنین کو، اور پھر اسی کے تحت تمام وہ خواتین آ جاتی ہیں جو بھی انسانیت کا درد رکھتی ہیں، کہ اصل ان کا کام کیا ہے، اصل ان کا دائرہ کار کیا ہے، خواتین کو کیا کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو ازواج مطہرات کو تاکید کی تھی کہ تم ذکر کرو، اس پر ازواج مطہرات نے کس طرح سے کام کیا، سبحان اللہ، کہ سب سے زیادہ احادیث جو مروی ہیں، اور بعض جو اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں کہ تمام اکابرین صحابہ سے بھی بڑھ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں بہت دنوں تک زندہ رکھا ازواج مطہرات کو، تو جو تبلیغ دین کا کام وہ کرتی رہیں کوئی اور نہ کر سکا، اور اس میں بھی خصوصاً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 9 سال کی عمر میں رخصت ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اس کے بعد 9 سال تک آپ کے ساتھ رہیں مدینہ میں۔ 18 سال کی تھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد تقریباً 48 ایئرس تک، کیونکہ بعض روایت کے مطابق ان کی جو ایج بتائی جاتی ہے 65 یا 68 بتائی جاتی ہے، کہ 68 کی جب وہ تھیں سال کی، اس وقت ان کا انتقال ہوا۔ تو اگر ہم پکڑ لیں 48 یا 45 بھی اگر ہم پکڑ لیں، تو 45 سال تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں احادیث، اور اللہ کی یہ جو آیات تھیں قرآن، اس کی تبلیغ کرتی رہیں، اس کو سمجھاتی رہیں۔ اسکالرز ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ عام لوگوں کو جو انہوں نے تعلیم و تربیت دی وہ تو بالکل الگ ہے، لیکن جو بڑے بڑے اسکالرز نکلے بن کر، جو چوٹی کے اسکالرز تھے جن کا بہت نام ہوا اپنے اپنے دور میں، تو کم از کم 80 اسکالرز کی وہ ٹیچر تھیں، 80 علماء کو انہوں نے پڑھایا، اور جو عام لوگ ہیں وہ تو چھوڑ ہی دیں، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنے لوگوں کو انہوں نے تعلیم و تربیت دی یا ان کی تعلیم اور تربیت کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے خاندان کے ان بچوں کو ایڈاپٹ کر لیا کرتی تھی جن کے والدین انتقال کر جاتے، یا غریب جو خاندان کے لوگ تھے ان کے بچوں کو بھی لے لیا کرتی تھیں، اور کسی سے بھی یعنی اپنی جو ان کے قریبی لوگ تھے جس کی وجہ سے وہ محرم بن سکتی تھیں، بعض اوقات یہ بھی کیا کہ ان کو دودھ پلوا دیے تاکہ وہ بچے ان کے محرم بن جائیں، اور پھر وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کیا کرتی تھیں۔ علماء کرام کہتے ہیں، خصوصاً تابعین کہتے ہیں، کہ ہمیں رشک آتا تھا ان بچوں پر جو ان کے خاندان کے لڑکے ہوا کرتے تھے، کہ ان کے خاندان کے لڑکے جو ان کے بھانجے بھتیجے تھے وہ بذات خود ان کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے تھے اور ہم پردے کے پیچھے سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، تو ہمیں رشک آتا ان کے خاندان کے بچوں پر کہ وہ کتنے خوش قسمت ہے کہ ام المومنین سے بذات خود تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہم باہر بیٹھ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک نہیں کئی ایسے ہزاروں مسئلے ہیں جس میں انہوں نے بہترین طریقے سے تمام لوگوں کی رہنمائی کی۔ بعض اوقات احادیث کو بیان کرنے میں صحابہ کرام سے کچھ تھوڑی بہت اس طرح سے غلطی ہو جاتی یا اونچ نیچ ہو جاتی کہ انہوں نے اس حدیث کو تھوڑا سا غلط سمجھا۔ جیسے کہ ایک مشہور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے ان کو معلوم ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز میں مرد کے سامنے سے عورت، گدھا یا کتا گزر جائے تو مرد کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا تو وہ سن کر غصہ ہوئی اور فرمایا کہ تم نے ہم عورتوں کو گدھے اور کتے کے برابر کر دیا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پاؤں پھیلائے سوتی رہتی کیونکہ حجرہ بہت چھوٹا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہوتے، جب آپ سجدے میں جاتے ہاتھ سے مجھے دھکا دیتے میں پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ کھڑے ہوتے تو پھر پاؤں پھیلا دیتی، اور کبھی ضرورت ہوتی تو بدن چلا کر سامنے سے نکل جاتی۔ یہ صحیح بخاری کی احادیث ہیں ساری۔ تو آپ خود سوچیں پھر کہ کس طرح سے انہوں نے اس حدیث کو صحیح طریقے سے بیان کیا۔ ایکچولی یہاں پر یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے سننے میں غلطی ہو گئی کہ اللہ کے رسول پہلے کچھ اور بات بتا رہے ہوں اور وہاں کچھ عورت کا ذکر آیا ہو اور پھر بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھوڑا، گدھا یا کتا گزر جائے سامنے سے تو نماز نہیں ہوتی، اس طرح کا کوئی جملہ ہوگا۔ تو یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی تصحیح کی کہ میں خود اللہ کے رسول کے سامنے ہوتی، یہ میرے پاؤں ہوتے اور پھر جب آپ سے سجدے میں جانا چاہتے تو مجھے ہلکا سا ٹچ کر دیتے تاکہ میں اپنے پاؤں سمیٹ لوں اور پھر آپ سجدہ کرتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ چیزوں کو سمجھنے میں ہو سکتا ہے صحابہ کرام نے کچھ اس طرح سے سنا ہو، یہ پیچھے والی کوئی بات چل رہی ہو اس کو اس میں ملا دیا ہو۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن واعظ میں بیان کیا کہ اگر روزے کے دنوں میں کسی کو صبح نہانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس دن وہ روزہ نہ رکھے۔ لوگوں نے جا کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے اس کی تصدیق چاہی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس کے خلاف تھا۔ لوگوں نے ابو ہریرہ کو جا کر ٹوکا، آخر ابو ہریرہ کو اپنے فتوے پر رجوع کرنا پڑا، یعنی انہوں نے اپنی بات واپس لے لی۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا کہ عورت کو نہاتے وقت چوٹی کھول کر بال کو بھگونا ضروری ہے، جو کہ غسل جنابت ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا وہ عورتوں کو یہی کیوں نہیں کہتے تھے کہ وہ اپنے بال منڈوا لیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہاتی تھی اور بال نہیں کھولتی تھی۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ملتا ہے ابن سعید کا، کہ انہوں نے مرنے سے پہلے کہا کہ مجھے نیا لباس لایا جائے میرے لیے اور نیا لباس پہن کر میں مرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں، تو کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ انسان جس لباس میں مرتا ہے اسی میں اٹھایا جائے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ابو سعید پر رحم فرمائے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مطلب نہیں سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جس لباس میں مرتا ہے، یعنی جو اس کے اعمال ہوں گے، تو یعنی اعمال کا لباس جو ہوگا اسی میں وہ اٹھایا جائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول کی بات کو کس گہرائی سے سمجھنے اور سیکھنے والی تھی۔ سبحان اللہ، آپ کو مشہور واقعہ تو یاد ہوگا ان کے بچپن کا ہی، کہ جب وہ کھیلتے بیٹھی تھی گڑیا سے اور ان کے پاس ایک گھوڑا تھا کپڑے کا جس کے پر بھی تھے لگے ہوئے، تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ اے عائشہ یہ گھوڑے کے پر کیسے، یعنی گھوڑے کو تو پر نہیں ہوتے۔ تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کے آپ کو نہیں معلوم کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر بھی تھے؟ تو آپ سوچیں کہ کتنی ذہین تھی۔ اسی طرح سے آپ ان کا مزاج دیکھیں، ان کی آپ قابلیت دیکھیں کہ جس وقت ان پر الزام لگایا گیا، ابھی سورہ نور ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں پر جب ان کی برات نازل ہوئی، اس وقت جب ان کی والدہ نے کہا کہ اٹھو اور اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو یا ان کے قدم لو، اس طرح کا کوئی جملہ ہم کو ملتا ہے، تو تنک کر کہا کہ میں کیوں کسی کا شکریہ ادا کروں، میں تو اسی کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات نازل کی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ اور پھر وہ اس وقت کہتی کہ جس وقت اللہ کے رسول آئے تھے اور جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کچھ اگر کیا ہے عائشہ تو اقرار کر لو، تو کہنے لگی کہ واللہ آپ لوگوں نے دل میں ایک بات بٹھا لی ہے، اب اگر میں کچھ کہوں گی تو آپ لوگ تو وہی بات کو صحیح جانیں گے جو آپ نے سب سے سن لی ہے، تو میں تو یہی کہتی ہوں جو کہ اس وہ کہتی ہیں کہ اس وقت مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں یاد آ رہا تھا، تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ جو یوسف کے والد نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان۔ آپ دیکھیں کتنی درک رکھتی تھی وہ کہ اتنی پریشانی کے عالم میں بھی ان کو قرآن ہی کی آیت یاد رہی، تو آپ اس بات سے ان کی قابلیت کا، ذہنی قابلیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ کیا وجوہات تھی، کیا ریزنز تھے یا کیا حکمت تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کے لیے چنا۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنی کم عمر لڑکی سے نکاح کیا، تو لوگ کیوں دبلے پتلے ہوتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فکر میں کیوں کھلے جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند تھی، اللہ کے رسول کو پسند تھی، خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑھ کر پسند تھی یہ بات کہ وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں رہیں، تو ہم لوگوں کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کیوں عمروں کے فرق پر جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نکاح کیا تھا جو ان سے بڑی تھیں، تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتے، ہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے کر آ جاتے ہیں واقعہ، تو بہرحال ایک نہیں کئی مسئلے ہم کو ملتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی کام کیے، 2210 احادیث ان کو زبانی یاد تھی ماشاءاللہ، اور سب سے بڑھ کر احادیث یاد کرنا تو چلیں ایک الگ بات ہے، وہ تو ہے ہی ایک بہت بڑا ایک معجزہ ہی سمجھیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث سے مسئلوں کے اور مزید حل نکالنا، استنباط کرنا احادیث سے، یہ بھی اس میں بھی ان کو ملکہ حاصل تھا ماشاءاللہ، جو مشہور حدیث ہے جس میں کہ آتا ہے رونے سے جو مرنے والے تو اس سے مردے کو عذاب ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، یعنی عبداللہ بن عمر پر انہوں نے وہ حدیث شاید روایت کی تھی، تو اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ ابن عمر پر رحم فرمائے، دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کا جو جنازہ جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے، جب یہودیہ کو دفنایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ لوگ رو رہے ہیں، تو اس سے پھر صحابہ نے کیا سمجھا کہ مرنے والے پر جب روتے ہیں تو اس پر عذاب ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت سے دلیل دے کر ثابت کیا کہ لا وازر تم وزرا اخرا، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو اس طرح سے وہ بہترین طریقے سے بات کو سمجھا کر بھی بیان کرتی تھی۔ اسی طرح سے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں، کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا، کہا جاتا ہے کہ جب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ بھی ان کی جنازے کی نماز پڑھیں، تو انہوں نے چاہا کہ جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ وہ نماز پڑھ لیں، لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، کہنے لگی لوگ کس قدر جلد بات بھول جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیدا کے جنازے کی نماز مسجد میں پڑھی تھی، یعنی آپ دیکھیں ان کو بات بھی یاد تھی۔ پھر اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کتنی دفعہ عمرہ کیا، انہوں نے جواب دیا 4 دفعہ، جن میں سے ایک رجب میں۔ عروہ نے پکار کر کہا کہ خالہ جان آپ نہیں سنتی یہ کیا کہہ رہے ہیں، پوچھا کیا کہتے ہیں، عرض کی کہ کہتے ہیں کہ آپ نے 4 عمرے کیے جن میں سے ایک رجب میں ہے، تو فرمایا اللہ ابو عبد الرحمن جو کہ ابن عمر کی کنیت تھی ان پر رحم فرمائے، آپ نے کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا جس میں وہ شریک نہ رہی، اور رجب میں آپ نے کوئی عمرہ نہیں ادا کیا۔ سوچیں، پھر کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے بیان کر رہے تھے کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کا ذکر کیا، تو بولی اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے، یعنی عبداللہ بن عمر کے سمجھ رہے تھے کہ صرف 29 دن کا ہوتا ہے، جبکہ ہم سب جانتے کہ واقع ایلا کے وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آج تو 29 ہی ہے تاریخ، تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے 2 صحابہ کرام سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عزیزوں کے رونے سے مردے پر عذاب ہوتا ہے، وہی جو بات ابھی ہم نے ذکر کی تھی اس کو ہم ایگزیکٹ دیکھ لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ کان کبھی غلطی بھی کرتے ہیں، اور ایک اور روایت میں کہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمایا، انہوں نے کچھ سنا لیکن محفوظ نہیں رکھا، دوسرے فکرے میں کہتی ہیں کہ اللہ ابو عبد الرحمن کو معاف کرے وہ جھوٹ نہیں بولے لیکن یا تو بھول گئے یا غلطی کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اتفاقاً آپ کا گزر ایک یہودیہ کے جنازے پر ہوا، اس کے جو عیزہ تھے وہ آہ اور واویلا کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ لوگ رو رہے ہیں اور اس پر عذاب ہو رہا ہے، اس طرح سے آپ نے یہ بات فرمائی۔ پھر فقہ میں، قیاس میں، ہر معاملے میں ماشاءاللہ وہ بہت درک رکھتی تھیں. جو علم الفرائض ہے یا علم الفرض، یا جس کو ہم نصف علم کہتے ہیں، وراثت کا علم، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس پر تو وہ ماشاءاللہ غیر معمولی درک رکھتی تھیں. بڑے بڑے مسائل جو اکثر صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آتے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حل کر دیا کرتی تھیں. پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے وہی ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث آپ کو بتائی تھی کہ لوگ جو ہے عورتوں کو کمتر سمجھتے تھے، ام المومنین اس پر سخت برہم ہوا کرتی تھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی بنا پر جب انہوں نے ابو ہریرہ سے وہ حدیث سنی جو وہ روایت کرتے تھے کہ عورت، کتا اور گدھا اگر نماز میں نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو فرمایا کہ تو کیا پھر عورت بھی ایک جانور ہے؟ یا پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے کیسا برا کیا کہ ہم کو گدھے اور کتے کے برابر کر دیا؟ اور پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نماز پڑھا کرتے تھے اور میں آ کے لیٹی رہتی تھی. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ سجدہ کرنا چاہتے میرے پاؤں دبا دیتے، میں سمیٹ لیتی. تو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی حدیث سے دلیل نکالے ہیں فقہا نے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے کئی معاملات سے، ان کے کئی واقعات سے کتنے مسائل کا حل نکلا ہے، تو ان کی کوئی ایک روایت سے کئی مسئلوں کا حل نکالا گیا. تو فقہا نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر دراصل یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، اس کا حل اخذ کیا ہے کہ اگر عورت کو چھو لیا جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نحوست تین چیزوں میں ہے، گھوڑا، گھر اور عورت. یہ سن کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور بولی قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، آپ نے ہرگز یہ نہیں فرمایا، البتہ یہ فرمایا کہ اہل جاہلیت ان سے نحوست کی فال لیتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا سننے کی وجہ سے، تھوڑا سا غلط سننے کی وجہ سے کتنا بڑا فرق ہو گیا. ایک روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اہل یہود یا زمانۂ جاہلیت میں لوگ ان تین چیزوں سے بدفالی یا فال لیا کرتے تھے، عورت، گھوڑا اور گھر. یعنی اسلام میں تو اس طرح کی نحوست لینا یا بدفالی لینا جائز ہی نہیں ہے، یا فال نکالنا جائز ہی نہیں ہے، تو یہ سب غیر مسلم قوموں کے کام تھے. تو بہرحال ایک نہیں، ایسے کئی ہم کو مل جائیں گے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے بھی، یا پھر ان کی زندگی سے جو واقعات ہیں وہ سارے واقعات. اور اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ امام ابن تیمیہ نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے، اور بہت ہی معتدل رائے لکھی ہے امام ابن تیمیہ نے، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کیا تھا. بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم ابنت عمران وآسیہ امرأۃ فرعون وفضل عائشہ علی النساء کفضل السریر علی سائر الطعام. ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سے کامل گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ زوج فرعون کے سوا کوئی کامل پیدا نہیں ہوئی، اور عائشہ کو عورتوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو کھانوں کی دوسری اقسام پر. سرید دراصل سے سرید ہے، ایک عربی کھانا ہے جو روٹی کو شوربے میں بھگو کر تیار کیا جاتا ہے، اور یہ اس زمانے میں عربوں میں بہت اعلیٰ غذا سمجھی جاتی تھی، سب سے بہترین. اسی بنا پر امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن قیم انہوں نے لکھا ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ فضیلت سے اگر مقصود درجہ آخرت کا ہے تو اس کا حال تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، لیکن دنیاوی حیثیت سے حقیقت یہ ہے کہ ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں. اگر نسبی شرافت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں فاطمہ الزہرا سب سے بہتر اور افضل ہیں، کیونکہ رسول کی بیٹی ہیں ماشاءاللہ. پھر اگر ایمان کی سابقیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سب سے آگے ہیں، پہلے نمبر پر ہیں، کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے ہر طرح سے اللہ کے رسول کو سپورٹ کیا، تسکین پہنچائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس پر وہ خدیجہ الکبریٰ سب سے مقدم ہیں. لیکن اگر علمی کمالات، دینی خدمات اور اللہ کے رسول کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات کی نشر و اشاعت کی فضیلت کا پہلو سامنے ہو تو اس میں صدیقہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا کوئی حریف، یعنی کوئی ثانی نہیں ہے، سبحان اللہ. یعنی واقعی میں اگر ہم علمی لحاظ سے دیکھیں جو علمی کمالات تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو ان کی دینی خدمات ہیں، جو اللہ کے رسول کی تعلیمات کو انہوں نے عام کیا، اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سب پر حاوی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ، یہ سب اپنی جگہ اپنے وقت کے دور میں فضیلت کی مستحق تھیں، مستحق قرار دی گئیں. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اس وقت کے اپنے دور کے لحاظ سے تھیں، لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پھر قرآن کے بھی علم کو آگے بڑھانے میں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اس میں ان کا کوئی اور دوسرا برابر نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکنڈ نمبر پر وہ فقیہ کہلاتی ہیں، اور ان کا سب سے مشہور جو واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ آپ خود جائیں سر منڈوا لیں اور قربانی کر دیں، آپ کا دیکھا دیکھی صحابہ کرام بھی کر دیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ مانا اور اس پر عمل کیا۔ اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو خصوصاً جو فقہی مسائل ہیں طہارت کے، وہ بہت زیادہ مروی ہیں۔ پھر اسی طرح سے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں آتی ہیں۔ پھر یہ جو امہات المومنین تھیں، اس میں سے اکثر لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ حفصہ کو چیونٹی کے کانٹے کا جو فارمولہ ہے وہ بتا دیں، کیونکہ شفا بنت عبداللہ دراصل وہ جانتی تھی وہ نسخہ کہ کس طرح سے چیونٹی کے کانٹے کا توڑ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے ڈاکٹر بننے کی بھی تعلیم حاصل کرنے کو کوئی منع نہیں کیا، بلکہ الٹا جن کو آتا تھا ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دیں۔ پھر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر جو ازواج تھی وہ حافظ قرآن تھیں، لکھنا پڑھنا جانتی تھیں، اور پھر اللہ کے رسول کی تعلیمات کو انہوں نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد عام کیا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی جو رتبہ تھا، ایک تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، ذہین بھی تھیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی علمی درجہ بہت زیادہ تھا۔ اسی بنا پر قرآن جب لکھوایا گیا تو وہ لکھا ہوا قرآن پہلی دفعہ وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھا گیا۔ اسی طرح سے زینب بنت جحش جو تھیں، ایک تو آپ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، شاعرہ تھیں، بہت ذہین تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ صرف وہی ایک مجھ سے مقابلہ کرتی تھیں، باقی اور کوئی نہیں، کیونکہ ان کو دراصل اللہ کے رسول کے خاندان کے ہونے کا وہ شرف حاصل تھا۔ تو ماشاءاللہ خوبصورت بھی تھیں، خاندانی تھیں، ذہین تھیں، اور علم میں بھی درک رکھتی تھیں، بہت عبادت گزار تھیں۔ ان سے بھی کئی احادیث مروی ہیں۔ صرف زینب بنت خزیمہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف وہ 3 مہینے اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں، لیکن پھر بھی ام المساکین کہلائیں، ماشاءاللہ غریبوں کی ماں، بہت زیادہ ہیلپ کیا کرتی تھی غریبوں کو، اپنے ہاتھ سے دباغت کا کام کر کے چمڑا رنگ کر غریبوں کی مدد کیا کرتی تھیں۔ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی بہت عبادت گزار خاتون تھیں، اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سب کا اپنا ایک الگ رنگ نظر آتا ہے، اور سب سے کچھ نہ کچھ احادیث مروی ہیں اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا۔ ہر زوج سے، آپ کی ہر ازواج سے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملتا ہے، تو یہ دراصل حکمت تھی۔ تو کس طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی ازواج مطہرات نے، کہ انہوں نے ان باتوں کو اچھے سے ذہن میں رکھا، یاد رکھا، پھر اس کو لے کر خود بیٹھنے گئی گھروں میں، بلکہ اپنے گھروں کو ہی انہوں نے تعلیم کا گہوارہ بنا لیا۔ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ان کے پاس آیا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ حج کے موقع پر سب سے بڑا جو جمع غفیر ہوتا، ایک رش ہوتا تھا اس جگہ جہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ نصب ہوتا تھا، اس جگہ لوگوں کی بھیڑ دیکھی گئی، اتنے لوگ کثرت سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلے مسائل اور احادیث پوچھنے آیا کرتے تھے حج کے موقع پر۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھروں کو کس طرح سے تعلیم کا مرکز بنا لیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، علم کی بہت شوقین تھیں۔ آپ سب جانتے ہوں گے وہ واقعہ کہ اپنی کنیز سے ایک دن کہا کہ بال گوندھ دو۔ کنیز جب بال گوندھنے لگی اور بال سلجھانے لگی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بال بہت لمبے تھے ماشاءاللہ، تو کنیز سے کہا کہ جلدی گوندھ دو، اللہ کے رسول نے خطبہ شروع کر دیا ہے۔ تو کنیز نے کہا کہ ابھی تو اللہ کے رسول نے یا ایھا الناس ہی کہا ہے۔ تو انہیں کنیز کا کہنے کا مطلب تھا کہ اتنی جلدی کیا ہے سننے کی، ابھی تو تھوڑا سا ابھی اللہ کی تعریف بیان کریں گے، بعد میں خطبے کا آغاز ہوگا۔ تو کنیز کی یہ بات ان کو پسند نہیں آئی، کنیز کے ہاتھ سے خود بال لیے، گوندھ لیے اپنے ہاتھ سے، اور جلدی سے خطبہ سننے بیٹھ گئیں۔ تو آپ دیکھیں یہ ان کے علم کا شوق تھا دراصل، کہ علم حاصل کرنے کا شوق کتنا تھا، اور اللہ کے رسول کی ہر بات کو سنا کرتی تھیں ازواج مطہرات تاکہ اس کو یاد رکھ سکے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو قرات ہے، اللہ کے رسول کی قرات چونکہ سنا کرتی تھیں، اس کو یاد رکھ لیا تھا، تو بعد میں انہوں نے اپنے گھر کو مدرسہ بنا لیا۔ خود حسن بصری رحمہ اللہ انہی کے ہاتھوں پرورش پائے تھے بچپن میں، خود ان کے بیٹے سلمہ جو تھے، جن کے نام پر ان دونوں ماں اور باپ کی کنیت ہے ابو سلمہ، تو ان کے بیٹے جو سلمہ تھے وہ مدینے کے بہت بڑے عالم تھے جو فقہائے سبا کہلاتے ہیں کہ سات بڑے فقہا مدینہ کے، اس میں ان کے ایک بڑے بیٹے کا بھی شمار ہوتا ہے، اور دوسرے بچوں کی بھی انہوں نے پرورش کی جو ان کی کنیز کے بیٹے تھے حسن بصری، ان کی پرورش کی، اور ہم سب جانتے کہ وہ کس پائے کے عالم اور اسکالر تھے۔ تو اس سے آپ ام سلمہ کا علم کا، ان کے دراصل جو ان کے پاس علم تھا اس کا اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے انہوں نے اس علم کو پھیلایا، اور اس طرح سے وہ تلاوت بھی کروایا کرتی تھیں، قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بتاتی تھیں، اور جو حفص بن عاصم کی جو آج تلاوت ہم کرتے ہیں اس کا سلسلہ جو جا کر ملتا ہے وہ ام سلمہ سے جا کر ملتا ہے۔ سوچیں ذرا کتنا بڑا کام ہے کہ اس وقت سے وہ چین اسی طرح سے آ رہی ہے الحمدللہ، وہ چین ٹوٹی نہیں ہے بیچ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی چین، کہ قرآن کو کس طریقے سے پڑھا جائے۔ تو یہ وہ کام تھا جو ازواج مطہرات نے کیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، اور ان اللہ کان لطیفاً خبیرہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لطیف اور باخبر ہے۔ تو یہ وہ کام تھا جو ازواج مطہرات نے کیا۔ تو اصل پر ذمہ داری آپ دیکھیں کہ کیا اسلام منع کرتا ہے تعلیم و تربیت سے، کہ اسلام نے پیچھے کیا ہے خواتین کو کہ تم کوئی تعلیم نہ حاصل کرو۔ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اسکالرز تھیں، خواتین ٹیچرز ہوا کرتی تھیں، اور بڑے بڑے اسکالرز آ کر، بڑے بڑے صحابہ آ کر ان سے تعلیم سیکھا کرتے تھے، تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی بلکہ آنر کی بات ہوا کرتی تھی۔ ایک زمانہ تھا جسے پہلے بھی آپ لوگوں سے شاید ذکر کیا تھا اس کا، کہ جلال الدین سیوطی جو بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، ان کے ٹیچرز میں جو نام آتا ہے خاتون کا نام آتا ہے، ان کے پاس جا کر ایک سال تک ان کے مدرسے میں جا کر جلال الدین سیوطی نے تعلیم حاصل کی۔ وہ اپنے وقت کی بڑی فقیہ تھیں۔ تو سوچیں ذرا، کوئی اس میں مایوب بات نہیں، تو عورت کر سکتی ہے چاہے تو بہت سارے کام کر سکتی ہے، لیکن اپنی اصل ذمہ داری کو پہچانے کہ اس کی اصل ذمہ داری کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بے حد خدمت گزار بیوی بھی تھیں، حالانکہ الہٹ سی تھیں، کم عمر تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو دیا کرتی تھیں، آپ کے کام کیا کرتی تھیں۔ آپ اتنا ان کو اللہ کے رسول کا خیال تھا کہ جب ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے، اور ابو بکر صدیق نے کچوکا لگایا ان کو، یعنی کچھ جیسے وہ چمٹی سی لینا کہتے ہیں نا، اس طرح سے کیا ان کے پہلو پر، اور وہ معاملہ وہی تھا کہ ان کا ہار گم ہو گیا تھا اور لوگوں کو وضو کے لیے پانی نہیں تھا، تو ابو بکر صدیق کو بہت غصہ آیا کہ عائشہ کی وجہ سے پورا قافلہ رک گیا اور سب کی نماز نہیں ہوگی، اس کی بنا پر انہوں نے اپنی بیٹی کو تھوڑا سا کچوکا لگایا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے تکلیف اتنی ہوئی لیکن میں ہلی نہیں کہ اللہ کے رسول کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ سوچیں ذرا کتنی محبت تھی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ تھا معاملہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو تمام ازواج مطہرات کا ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے طور پر بے حد بہترین کام کیا، جیسا ان کو حکم دیا گیا تھا انہوں نے اسی حساب سے وہ کام کیا کہ تعلیم کو انہوں نے پھیلایا، تعلیم کو انہوں نے عام کیا۔ تو عورتوں کے لیے سب سے اچھی اگر فیلڈ کوئی ہو سکتی کہ جب ان کے بچے بڑے ہو جائیں تو بہتر ہے کہ وہ کوئی لیکچررشپ کر لیں، ٹیچر بن جائیں۔ خواتین ٹیچرز کی بہت ضرورت ہوتی ہے ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں، اور ایسے بہت سارے کام ہیں۔ گھروں میں ہم بزنس شروع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ خواتین خواتین سے لین دین کریں، خواتین آئیں، خریدنے والی بھی خواتین ہوں اور بیچنے والی بھی خواتین ہوں، بہت اچھا سسٹم ہے یہ۔ یہاں پر کچھ اس طرح کے ہیں شاپس جو صرف خواتین ہی اس میں سیل کرتی ہیں اور خواتین ہی اندر داخل ہو سکتی ہیں، کوئی مرد نہیں اندر داخل ہو سکتا۔ تو کتنا اچھا ہے کہ خواتین آپس ہی میں لین دین کریں، تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں۔ اور سب سے بہتر اور بڑھ کر جو کام ہو سکتا ہے وہ ہے تعلیم و تربیت کا یا پھر ٹیچنگ۔ تو یہ شعبہ عورت اختیار کر سکتی ہے، خواتین اس فیلڈ میں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اور اصل تو چیز ہے کہ ہمیں قرآن کو حدیث کو یاد کرنا ہے تاکہ ہم اس تعلیم کو عام کر سکیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس تعلیم سے روشناس ہو سکیں۔ اور یہ جب اسی وقت پاسیبل ہو سکے گا جب ایک ماں تعلیم یافتہ ہوگی، دین کی تعلیم سے اگر وہ آراستہ ہوگی تو وہ اپنے آگے کی نسلوں میں اس کو پیوست کرتی رہے گی، ان کے ذہن بناتی رہے گی کہ تمہاری اصل ذمہ داری کیا ہے۔ اور اگر مائیں ہی نا آشنا ہوگی، مائیں ہی بے بہرا ہوگی یا لا علم ہوں گی، تو آنے والی نسلوں کو بھلا کیا دے گی؟ ڈرامے اور سیریل کی کہانیاں کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی کی جاتی ہے، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی کی جاتی ہے، کس طرح سے ساس بہو کے خلاف پلاننگ کرتی ہے، کس طرح سے بہو ساس کے خلاف پلاننگ کرتی ہے، یہ چیزیں سکھائیں گی نا پھر، کیونکہ دیکھ تو وہی رہی ہیں دن رات۔ وہ یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ اگر ہم صحیح مسلمان ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والیاں اور آخرت پر یقین رکھنے والیاں ہیں اگر ہم، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم میں سے کوئی دینی تعلیم سے پیچھے نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو. اسی لیے آگے جو خصوصیات بتائی گئی ہیں, کیونکہ بعض خواتین نے یہ کہا تھا کہ ہر دفعہ قرآن میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو بھی کوالٹیز بتائی جاتی ہیں وہ مردوں کے لیے بتائی جاتی ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نازل فرما دیا. اور ویسے بھی عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی مردوں کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں تمام خواتین بھی آ جائیں گی. یہ ایک عام قاعدہ ہے عربی زبان کا, الگ سے عورتوں کو مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اسپیشلی خواتین کا بھی نام لے دیا ہر جگہ. کتنا بڑا آنر ہے آپ دیکھیں, سبحان اللہ, ہمارے لیے. تو کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کیا تقاضا کرتا ہے ہم مسلمان خواتین سے, آئیے دیکھتے ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. باليقين جو مرد اور عورتیں مسلم ہیں, مومن ہیں, مطیع فرمان ہیں, راست باز ہیں, صابر ہیں, اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں, صدقہ دینے والے ہیں, روزہ رکھنے والے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں, اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم. سبحان اللہ. یہاں پر آپ سمجھیں کہ ترجمہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں, مسلم مرد اور مسلم عورتیں, فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں, سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, اسی طرح سے اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں, صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں, روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے, ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. سب سے پہلی بات آئی ہے مسلمان کی. اسلام کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے, مسلم کا مطلب ہی کیا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا, اپنے آپ کو جھکا دینا, اپنی مرضی کو ایک طرف کر کے پسے پشت ڈال کے اللہ کی مرضی کے آگے جھک جانا, وہ مسلمان ہے. تو پھر وہ مسلمان جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, سپرد کر دے, وہ دراصل مسلم ہے. پھر مومن اس سے ایک درجہ بڑھ کر, جو آگے بڑھ کر اللہ تعالی کی مرضی کا, اس کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو, اس کی مرضی کا خیال رکھنے والا ہو, وہ مومن. اور پھر اسی طرح سے قانتین والقانتات, مطیع فرمان, فرما بردار, اطاعت کرنے والا, اللہ کے ہر حکم پر سر اطاعت تسلیم خم کرنے والا, تو ایسی فرما بردار عورتیں. اور آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات نے کیا تھا نہیں کیا تھا, جب انہوں نے اللہ کے رسول کو جواب دیا, تمام ازواج کا ایک ہی جواب تھا, جب ان کے سامنے دو آپشن رکھے گئے, انہوں نے کس کو چوز کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو. اور اللہ کے رسول کے وفات کے بعد بھی انہوں نے اپنے زندگی کے جو ان کا لائف سٹائل تھا اس کو چینج نہیں کیا, ویسے ہی رہیں جیسے اللہ کے رسول کی زندگی میں رہا کرتی تھیں. سبحان اللہ. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے یا نہیں ہے, کیونکہ بغیر اللہ کی فرما برداری کے جنت حاصل نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے ون بائی ون, ایک کے بعد ایک جو صفات بتائی گئی ہے مسلمان عورتوں کی اور مردوں کی, کہ وہ فرما بردار ہوتے ہیں, مومن ہوتے ہیں, اور مومن کا مطلب پھر وہی ہوتا ہے کہ جنہوں نے پورے اسلام کو اپنے لیے پسند کیا ہو, یعنی جو چاہتی ہوں کہ پوری طرح اسلام میں داخل ہو جائیں, یہ نہیں کہ کچھ چھوڑا کچھ پکڑا. عبادت تو اسلام کی اپنا لی, اور معاشرت, لین دین, رسم و رواج معاشرے پر ہی قائم رہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مرضی کا عمل دخل نہیں ہے. تو نہیں, جنہوں نے پورے زندگی کے لیے, پورے ضابطۂ حیات کے طور پر اسلام کو پسند کیا ہو, وہ مومن. پھر فرما بردار, جو دل سے اسلام کو قبول کرتے ہوں, جو خوشی سے ماننا چاہتے ہوں, جنہوں نے سوچ سمجھ کر اللہ کے اور اس کے رسول کی پیروی کا راستہ اختیار کیا ہو, تو یہ دراصل فرما بردار مومن مرد اور عورتیں. کیونکہ ایک مسلم کی حدیث ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذاق طعام الایمان من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا, ایمان کا لذت شناس ہو گیا وہ شخص جو راضی ہوا اس بات پر کہ اللہ ہی اس کا رب ہو اور اسلام ہی اس کا دین ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے رسول ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرما برداری دراصل صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے. پھر ان کی دوسری کوالٹی ہوتی ہے سچ بولنے والے، والصادقین والصادقات، کہ راست باز، ہر حال میں راست روی اختیار کرنے والے، ہر حال میں سچ بولنے والے، جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ پھر اسی طرح سے صبر، اور ہم سب جانتے ہیں کہ صبر ایک بہت اہم کوالٹی ہے، تو بغیر صبر کے تو آپ صحیح مسلمان بھی نہیں بنے رہ سکتے۔ آپ کو صبر ہوگا تبھی تو آپ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے ہوں گے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے اللہ کی مرضی کو تسلیم کرنے والے ہوں گے۔ تو لہٰذا اگلی جو ان کی کوالٹی بتائی گئی ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے دین کی راہ میں قدم رکھیں اور آپ کے اوپر مشکلات نہ آئیں، کسی نہ کسی طریقے پر یا کوئی نہ کوئی ایسا تو ضرور زندگی میں مسئلہ آئے گا جس کی وجہ سے انسان بے صبرا ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے صبر بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ثابت قدمی کے ساتھ ہر مشکلات کا سامنا کرنا، اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، جو بھی خطرات درپیش ہوں، جو تکلیفیں اٹھانی پڑے، جو نقصانات سے دوچار ہونا پڑے، ان کا مقابلہ کرنا، اور کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی خواہشات نفس اگر اس راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کو ہٹاتے رہنا، یہ صبر ہے۔ پھر اسی طرح سے والخاشعین والخاشعات، اللہ کے آگے جھکنے والے یا اللہ سے ڈرنے والے یا فرما برداری کرنے والے۔ تو جو مومن ہوتے ہیں وہ تکبر سے اور غرور نفس سے خالی ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لہذا وہ اللہ تعالی کے حکم سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھتے۔ تو خشوع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا خوف یا جذبہ جس کے اثرات انسان کے جسم پر، اس کے جوارے پر بھی ظاہر ہونے لگیں۔ تو اس سے مراد نماز بھی ہو سکتی ہے، یا پھر اس سے مراد ہر قسم کی فرما برداری اور نیکی، صدقہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر ایسے خشوع اختیار کرنے والے لوگ کہ اس فرما برداری کا اثر ان کے جسم پر، ان کے عمل میں دکھائی دے، ایسی خشیت۔ پھر صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، یعنی وہ لوگ صرف زبانی اقرار نہیں کرتے یا زبانی دعوے نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے عمل سے دکھا دیتے ہیں، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر وہ روزے رکھنے والے ہیں، اور اس میں صرف فرض روزے کی بات نہیں، اس میں نفل اور فرض دونوں روزے آتے ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی کہ وہ زنا سے بھی پرہیز کرتے ہیں، دوسری طرف وہ برہنگی اور عریانی سے بھی بچتے ہیں، پھر بے حیائی سے اور ایسے وہ تمام کاموں سے بچتے ہیں جو اس طرف لے جاتا ہو۔ اور اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں ایسا لباس بھی آ جاتا ہے جو کہ اتنا باریک یا مہین ہو یا اتنا چست ہو کہ جس کی وجہ سے جسم کے سارے نشیب و فراز نمایاں ہو جائیں۔ تو وہ ہر قسم کی بے حیائی سے بچتے ہیں، وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر ان کی کوالٹی ہے کہ وہ ذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات، کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، یعنی صرف ایک جگہ بیٹھ کر ہی وہ عبادت نہیں کرتا، بلکہ اس کی پوری زندگی عبادت پر محیط ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا۔ اور پھر ہر کام، جو بھی کام مومن کرتا ہے، اس کو ہر وقت اللہ کی یاد رہتی ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، کہیں اس کام میں اللہ کی ناراضگی تو نہیں، اس کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ تو یہ جو خیال رہنا اس بات کا، یہ بھی دراصل اللہ کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے مسند احمد میں ایک حدیث ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر جہاد کرنے والوں میں کون ہیں؟ کہا کہ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ پھر عرض کیا کہ روزے رکھنے والوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو کہا کہ جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے۔ پھر نماز، روزہ اور تمام عبادت کے بارے میں پوچھا گیا ہے، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں، تو پھر اللہ کے رسول نے یہی جواب دیا کہ اس میں سب سے زیادہ جو اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا وہی سب سے بہتر ہے۔ اور یہاں پر خصوصاً اسپیشل عورتوں کا نام لیا گیا۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول سے، سلمہ نے عرض کیا اللہ کے رسول سے کہ کیا قرآن میں عام طور پر مردوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ملتا؟ چنانچہ اس آیت میں ایک ایک صفت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا، اور یہ ام سلمہ کا کہا جاتا ہے کہ خاص طور سے ان کا جذبہ اشتیاق تھا کہ عورتوں کا الگ سے نام لیا جانا چاہیے۔ ورنہ عربی زبان کا یہ دستور ہے کہ جب کسی مردوں کو مخاطب کیا جائے تو عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ یہاں پر کہا گیا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ آگے دیکھیے 36، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت دراصل زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نازل ہوئی. ابن عباس، مجاہد، قتادہ، اکرمہ، مقاتل بن حیان، بہت سارے مفسرین سے یہ بات مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا تو اس وقت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں نے اسے نامنظور کر دیا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ پیغام دیا تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انا خیر منہ نصبا، کہ میں اس سے نصب میں بہتر ہوں. اور ابن سعد کا بیان ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اسے اپنے لیے پسند نہیں کرتی، میں قریش کی شریف زادی ہوں. تو اسی طرح کا کچھ بیانات ملتے ہیں، واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے کیونکہ اس کا اوتھینٹک حوالہ نہیں ہے. یہ مفسرین نے اپنی آرا بیان کی ہے اور عبداللہ بن عباس روایت کی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن جہاش جو کہ زینب بنت جہاش کے بھائی تھے، انہوں نے بھی اس رشتے کو ناپسند کیا. کیوں؟ کیونکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے آزاد کردہ غلام تھے، حالانکہ آزاد خاندان سے تعلق رکھتے تھے، وہ غلام خاندان سے نہیں تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے نے ان کو بازار سے خریدا تھا، اور دراصل ان کے قبیلے کے لوگ کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے تو وہاں سے کوئی قافلے کا گزر ہوا، ان لوگوں نے ان کو قید کر لیا اور غلام بنا کر منڈی میں لے جا کر بیچ دیا، ورنہ یہ آزاد خاندان سے تعلق رکھتے تھے. لیکن چونکہ اب ان کو بیچ دیا گیا اور یہ غلام بن گئے، جب ان کے خاندان کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ لڑکا فلاں فلاں جگہ ہے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے بھتیجے نے بطور تحفتاً یہ غلام دے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دیا کہ آپ یہ غلام لے لیں. جب ان کے خاندان والوں کو پتہ چلتا ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو وہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو چاہیں پیسہ لے لیں اور یہ ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے سے پوچھ لو، اگر وہ جانا چاہے تو تم اسے ویسے ہی لے جاؤ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے اس کے بدلے. جب زید رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا گوارا کروں گا، مجھے ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا ہے. اور یہ ان کی ماں سودا بنت سالوہ قبیلہ تے کی شاخ بنو مان سے تھی، اور جب یہ 8 سال کے بچے تھے اس وقت ان کو قید کر لیا گیا تھا، حملہ کر کے، لوٹ مار کر کے، اور پھر ان کو سیر کر دیا گیا. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے ان کو اپنی پھوپھی کو بطور گفٹ دیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے رسول کو دے دیا. بہرحال اللہ کے رسول کو بھی زید بن حارثہ کی عادت اور اخلاق بہت پسند آئیں، اور زید بن حارثہ بھی اللہ کے رسول سے بہت زیادہ متاثر تھے. ان کو اتنی محبت ہو گئی تھی اللہ کے رسول سے کہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ جانا ناپسند کیا. تو اسی بنا پر اس وقت سے اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا کہ آج سے زید زید بن محمد ہے اور میری میراث سے میراث پائے گا. اس زمانے میں عرب میں یہ رواج عام تھا کہ اگر کسی کو آپ منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں تو وہ بیٹا بالکل سگے بیٹوں کی طرح کہلائے گا، جس کو متبنہ کہتے ہیں. تو اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تفریق ختم ہو غلامی کی اور آزاد خاندان کی، اور آپ چاہتے تھے کہ انسان انسان برابر ہیں، اس میں کوئی غلام نہیں ہے. اس بنا پر اللہ کے رسول نے زینب بنت جحش کو رشتہ دیا اپنے منہ بولے بیٹے کا، لیکن پہلے ان لوگوں نے ناپسند کیا، ریجیکٹ کر دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں کہ پھر اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار رکھے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ گمراہی میں پڑ گیا، تو اسی بنا پر پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو تب ان کے گھر والوں نے اس رشتے کو قبول کیا. اور یہ جو زینب بنت جحش تھیں، یہ اللہ کے رسول کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھیں. جب یہ آیت نازل ہوئی، اسے سنتے ہی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں نے سب نے بغیر کچھ سوچے سمجھے سر اطاعت خم کر دی، یعنی بات مان لی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے خود ان کا نکاح پڑھایا، خود حضرت زید کی طرف سے کچھ چیزیں بھی تحفتاً دی. لیکن بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ آگے چل کر ان دونوں کا نباہ نہیں ہو سکا، کیونکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ان کو دل سے قبول نہ کر سکی ہوں اور ان کے حقوق برابر نہ ادا کر سکی ہوں، جس کی بنا پر ان دونوں میں طلاق ہو گئی. بہرحال وہ آگے آئے گا تو ہم پڑھیں گے ہی, لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سر جھکانے والے لوگ, کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی تو ان کے خاندان والے اور خود زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے ایک لفظ نہیں کہا اور فوراً اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا. تو پھر آپ سوچیں کہ جب کسی کو اختیار نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد اپنے دل سے کوئی فیصلہ کرے, تو کوئی آئین یا کوئی پارلیمنٹ کس طرح سے اللہ کے نازل کردہ قانون کو بدل سکتی ہے؟ تو بہرحال جو قرآن میں احکامات ہیں اور اللہ کے رسول نے جو احکامات دیے ہیں وہ آئین کی حیثیت رکھتے ہیں, وہ شریعت ہے, اسے بدلا نہیں جا سکتا. جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وہ شریعت ایز اٹ از رہے گی قیامت تک کے لیے, کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیت کو بہتر طریقے سے سمجھنے والا بنائے, اور اللہ کرے کہ ہمارے عمل میں جو تمام آیات ہیں احکامات ہیں وہ ڈھل جائے, تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا حق ادا کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آیات اللہ والحکمة ان اللہ کان لطیفا خبیرا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.